أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آگے جو ہم حصہ پڑھنے والے ہیں قرآن مجید کا، ان میں 3 رکوع انفاق فی سبیل اللہ کے موضوع پر ہیں. قتال فی سبیل اللہ پر کافی گفتگو ہو چکی ہے، اسی کا ایک حصہ یہ ہے کہ جہاں جان کھپانی ہے، اپنے خون کا نذرانہ دینا ہے، وہاں مال بھی خرچ کرو اللہ کے راستے میں. اور اس کی جو فضیلت ہے، جو مقام ہے، وہ آپ کو اندازہ ہوگا جب اس کا ترجمہ ہم یہاں پر آپ کے سامنے آئے گا. فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، مثال ان لوگوں کی کہ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کے راستے میں. کمثل حبۃ، ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ ہو، انبتت سبع سنابل، اور اس سے اگتی ہیں 7 بالی یا 7 خوشے کہہ لیجئے. ایک دانہ گندم سے جو بھی ایک پودا برآمد ہوا، اس پر 7 خوشے ہیں جو نمودار ہوئے. فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اور ہر بال میں، ہر خوشے میں 100 100 دانے ہیں. یعنی ایک دانہ جو ہے اس کے نتیجے میں آپ کو 700 دانے حاصل ہو رہے ہیں. واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ بڑھاتا رہتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، مزید بھی اضافہ فرماتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے. 700 گنا تک اجر جو ہے وہ تو یہاں ہے، اور اس سے مزید اضافہ فرماتا ہے. واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے، جاننے والا. الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، وہ لوگ کے جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کے راستے میں. ثم لا یتبعون ما انفقوا، اور پھر خرچ کرنے کے بعد اس کے پیچھے نہیں لاتے. منن ولا اذا، نہ تو احسان جتاتے ہیں اور نہ ہی کوئی دل آزار بات کرتے ہیں، دل آزاری والی بات، اذیت دینے والی بات. لہم اجرہم عند ربہم، ایسے لوگوں کا اجر ہے ان کے رب کے پاس. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ حزن اور غم سے دوچار ہوں گے. قول معروف و مغفرۃ، بھلی بات کہہ دینا، اچھی بات کہہ دینا یا درگزر کرنا، خیر من صدقۃ، بہتر ہے اس صدقے سے. یتبعوها اذی، جس کے پیچھے دل آزاری بھی ہو. یعنی کوئی شخص کسی کو مال دے رہا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے، اور بعد میں احسان جتا رہا ہے، یا کوئی طنزیہ بات کہہ دی ہے، دل میں چپ جانے والا کوئی جملہ کہہ دیا ہے، اذیت بخش بات کہی ہے، تو اس سے کہیں بہتر ہے کہ اچھی بات کہہ لے، اچھی طریقے سے معذرت کر لے، اس نے جو ہے درگزر سے کام لے، بجائے اس کے کہ بعد میں جو ہے اس قسم کا معاملہ ہو. واللہ غنی حلیم، اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے، غنی ہے، حلیم ہے، حلم والا ہے، تحمل والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے اہل ایمان، اپنے صدقات و خیرات کو ضائع نہ کیا کرو من اور اذا کے ذریعے. من وہی ہے احسان جتانا، خیر کا کام کیا اور پھر موقع بے موقع اس کا احسان جتایا جا رہا ہے، اللہ کو یہ انتہائی ناپسند ہے. اسی طریقے سے بعد میں کوئی دل آزاری والا کلمہ کہہ دیا، تو اس سے اپنا صدقہ و خیرات تم نے سب کو ضائع کر دیا. کل لذی ینفق ما لہ ریاء الناس، اس شخص کی مانند کے جو خرچ کرتا ہے مال، اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے، وہ بھی ضائع گیا. بڑے سے بڑا انفاق اگر ریاکاری کے لیے ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے ہے، اپنی شہرت مقصود ہے، تو اللہ کے ہاں اس کی ایک ڈھیلے کے برابر اس کا وزن نہیں. وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور ایسا شخص ایمان نہیں رکھتا اللہ پر اور یوم آخر پر. وَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ، اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چٹان ہو، پتھریلی چٹان، عَلَيْهِ تُرَابٌ، اس پر ہے تھوڑی سی مٹی، یعنی ایک مٹی کی لیئر ہے تھوڑی سی. فَأَصَابَهُ وَابِلٌ، اور اس پر بڑے زور کی بارش برستی ہے. فَتَرَكَهُ صَلْدًا، اور اس چٹان کو وہ صفا چٹ پر چھوڑتی ہے تاک، اگر اس پر کسی نے کوئی کلٹیویشن کی تھی وہ ذرا سی لیئر کے اوپر، تو وہ سب ختم ہو جائے گی، صاف ہو جائے گی، ساری محنت جو ہے وہ عکارت گئی. لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، ایسے لوگوں کو اپنی کمائی ذرا بھی ہاتھ نہیں لگے گی. واللہ لا یهدی القوم الکافرین، اور اللہ تعالیٰ ایسے ناشکروں کو ہدایت نہیں دیتا. ومثل الذین ینفقون اموالہم، اور وہ لوگ کے جو مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا جوئی کے لیے، وتثبیتا من انفسہم، اور اپنے نفوس کو جمائے رکھنے کے لیے، تثبیت قلبی کے لیے، کمثل جنت بربوۃ، ان کی مثال ایسے ہے جیسے ایک باغ ہو بلند زمین پر، یعنی پہاڑ میں کہیں اونچی جگہ پر، اصابها وابل، اور اس پر برسے زور کی بارش، فاتت اکلها ضعفین، تو اب وہ اپنی فصل اور اپنا پھل لاتا ہے دگنا، بھرپور بارش برسے، زرخیز زمین ہے، اونچی جگہ ہے کہ جہاں پانی کھڑا ہو کر نقصان بھی نہ کرے، پانی نکل بھی جائے تو یہ جو ہے دگنا پھل اس سے آ رہا ہے. فإن لم يصبها وابل، اور اگر موسلا دھار بارش نہ بھی برسے، فطب، تو پھر ایک فوار ہی کافی ہے اس کے لیے، ہلکا سا چھینٹا. واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھتا ہے. ایود احدکم ان تکون له جنۃ من نخیل واعناب، کیا تم میں سے کوئی شخص یہ چاہے گا کہ اس کے لیے ہو کوئی باغ کھجوروں کا اور انگوروں کا، تجری من تحتها الانہار، اس کے دامن میں کوئی چشمہ بھی بہتا ہو، لہو فیہا من کل الثمرات، اور اس کے لیے اس باغ میں ہر طرح کے پھل اور میوے ہوں. یہ اصل میں ایک آئیڈیل باغ ہے جو عربوں کے ہاں ذہن میں تھا، طائف کے علاقے میں پہاڑی علاقہ ہے، کھجوروں کا اور انگوروں کے باغات ہیں، اس میں چشمہ بھی بہ رہا ہے. واصابہ الکبر، ایسا شخص جو ہے وہ پہنچ اس کو آ لیا بڑھاپے میں، ولہ ذریۃ ضعفاء، اور اس کی اولاد جو ہے وہ ابھی ناتواں ہیں، ابھی پاؤں پر کھڑی نہیں ہوئی، کمزور ہے. فاصابها اعصار، اور اسی دوران ایک بگولا جو ہے وہ آ پڑتا ہے اس پر، آسمانی آفت آئی اس باغ پر، فیہ نارن، اور اس میں آگ بھی ہے، باد سرسر ہے. فاحترقت، اور اس نے اس باغ کو جلا کر راک کر دیا، یعنی بوڑھے کو امیدیں تھیں اس باغ سے، اور عین بڑھاپے کے عالم میں معلوم ہوا کہ سب کچھ ختم ہوا. یہ مثال ان لوگوں کی ہے جو ریاکاری کے لیے خرچ کریں، یا یہ ہے کہ لوگوں کو کچھ خرچ کرنے کے بعد پھر احسان جتلا کر اپنا اور صدقہ و خیرات جو ہے وہ بالکل ضائع کر دیں. باقی کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح اللہ تعالیٰ واضح کرتا ہے تمہارے لیے اپنی آیات، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اے اہل ایمان، خرچ کرو پاکیزہ چیزوں میں سے اپنی کمائی کی، یعنی حلال مال جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، پاکیزہ اور صاف اور ستھری حلال چیز. ومما اخرجنا لکم من الارض، اور ان چیزوں میں سے کہ جو ہم نے نکالی ہے تمہارے لیے زمین سے، یعنی کھیت کی پیداوار ہے، اس میں سے بھی خرچ کرو اللہ کی راہ میں. ولا تیمموا الخبیث منه تنفقون، اور ارادہ نہ کرو گھٹیا اور ردی چیزوں کا کہ تم اس کو خرچ کرو اللہ کی راہ میں. یعنی دو باتیں آ گئی، ایک تو طیب اور حلال چیز جو ہے وہ اللہ کی راہ میں دو، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ چیز بھی کوئی اچھی ہو، ناکارا اور ردی نہ ہو کہ جو بالکل جو نظروں سے اتر گئی ہے، کسی کام کی نہیں ہے، تو اب وہ کسی کو دے کر حاتم تائی کی قبر پر لات ماری جا رہی ہے کہ ہم نے بڑا احسان کر دیا. ولستم بھی آپ عزیز، وہ ایسی رسی اور ناکارا چیز تم دیتے ہو کہ اگر تم خود کبھی اس کو لینے والے نہ بنو گے، کوئی تمہیں دینا چاہے تو تمہیں بڑا ناگوار گزرے گا. الا ان تغمضوا فی، مگر یہ کہ چشم پوشی کر جاؤ، کڑوا گھونٹ کر جاؤ، قدر پڑنا تم اس کو لینے پر کبھی راضی نہیں ہوگی. وعلموا ان اللہ غنی حمید، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ غنی ہے، اس سے کسی کی احتیاج نہیں ہے، کوئی فقر کی وجہ سے وہ تم سے مطالبہ نہیں کر رہا کہ میرے راستے میں خرچ کرو، تمہاری ہی بہتری ہے، وہ تمہیں دے گا لوٹا کر 700 گنا نہیں، اس سے بھی کہیں آگے مسلسل اضافہ کرتا رہے گا. اور یہ جو اللہ تعالیٰ مانگ رہا ہے تم سے، تو کہیں تمہیں یہ مغالطہ نہ ہو جائے کہ اس کو کوئی احتیاج لائے، غالب کا وہ شعر یاد آ رہا ہے کہ بدل کر فقیروں کا ہم بھیس غالب تذا شاہ اہل کرم دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہ رہا ہے کہ جن کو میں نے جن پر فضل کیا ہے اپنا کرم سے نوازا ہے وہ جواباً ان کا طرز عمل کیا ہے. الشیطان یعدکم الفقر, شیطان تمہیں ڈراتا ہے فقر و فاقے سے. دیکھیے جو شیطان ہے وہ بھی ڈراتا ہے اور جو اس قسم کی نصیحتیں کرتے ہیں کہ بھئی اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو, کل کی فکر کرو, اپنی اولاد کا معاملہ ہے یہ دیکھو, وہ بھی اسی کیٹیگری میں آ جائیں گے. یہ ہے جو تمہیں فقر و فاقے سے ڈراتے ہیں. وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ, اور شیطان تمہیں حکم دیتا ہے بے حیائی کے کاموں کا. واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا, اور اللہ تعالیٰ تمہیں تم سے وعدہ کرتا ہے اپنی بخشش کا اور فضل و کرم کا. واللہ واسع علیم, اللہ بہت وسعت والا ہے, اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں, علیم اور سب کچھ جاننے والا ہے. یؤتی الحکمۃ من یشاء, وہ دانائی عطا فرماتا ہے جس کو چاہتا ہے, حکمت فراست دانائی. ومن یؤت الحکمۃ, اور جس کو وہ دانائی عطا ہو گئی, فقط اوتی خیرا کثیرا, اس کو تو ایک بڑا بہت بڑی شے خیر کثیر عظیم دولت ہے جو اس کے ہاتھ میں ہے. اور یہ حکمت اور دانائی بھی حاصل ہوتی ہے اسی طریقے سے, حلال مال کمائے انسان, اللہ کی راہ میں خرچ کرے, یہ جو ایک کردار ہے اسی سے پھر وہ فراست اور دانائی اور حکمت اللہ کی طرف سے عطا ہوگی. وما یذکر الا اولو الالباب, اور نصیحت سے فائدہ نہیں اٹھاتے مگر وہی کے جو ہوش مند ہیں, جنہیں اللہ نے سمجھ بوجھ عطا کی. وما انفقتم من نفقۃ, اور جو کوئی بھی مال تم خرچ کرتے ہو از قسم خیرات, او نظر تم من نظر, یا جو کچھ بھی منت تم مانتے ہو نظر نیاز کرتے ہو, فإن اللہ یعلمہ, وہ سب اللہ کے علم میں ہے. وما للظالمین من انصار, اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. یعنی اصل میں اس میں اخفاء کی تلقین ہے کہ یہ نہ سمجھو کہ تم دے رہے ہو اور اللہ کو پتہ نہیں ہے, چاہے چھپا کر دو چاہے ظاہراً دو, سب اللہ کے علم میں ہے. ان تبدوا الصدقات فنعما هی, اگر تم ظاہر کر کے خیرات دو تب بھی اچھی بات ہے. وَإِن تُخْفُوهَا, اور اگر تم اس کو چھپاؤ مخفی رکھو, وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ, اور پہنچاؤ فقراء تک, یعنی جو محتاج ہیں جو واقعتاً ضرورت مند ہیں ان تک پہنچاؤ. فقیر کا مطلب گداگر نہیں ہے, عربی میں فقر کہتے ہیں جس کو احتیاج ہے. جو ہمارے ہاں جو بیگرز ہیں اس کے لیے سائل کا لفظ ہے قرآن مجید میں, آپ دیکھیے مانگنے والا. تو جو مانگ نہیں رہا لیکن ضرورت مند ہے, تمہیں معلوم ہے اس کی ضروریات کا, اس کی آمدنی بہت کم ہے, وہ کس کیفیت میں ہے, لیکن دس سے سوال دراز نہیں کر رہا, ان تک پہنچاؤ گا. بہو قیب القم, یہ تمہارے حق میں بہتر ہے, یہ صحیح راستہ. وہ یوکفر عن کم ان سیاتی کم, اور اللہ تعالیٰ اس ذریعے سے تمہاری گناہوں کو تم سے دور کر دے گا, جھاڑ دے گا. واللہ بما تعملون خبیر, جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. لیس علیک ہداہم, اے نبی آپ کے ذمے نہیں ہے ان کو راہ ہدایت پر لے آنا. ولکن اللہ یہدی من یشاء, بلکہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. وما تنفقوا من خیر فلأنفسکم, اور جو بھی تم خرچ کرو گے اپنا مال اس کا فائدہ خود تمہیں ہی ہوگا, وہ تمہارے ہی بھلے کے لیے. وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله, اور تم خرچ نہیں کرو گے مگر اللہ کی رضا جوئی میں, صرف اللہ کے لیے, اللہ کو خوش کرنے کے لیے خرچ کرو, تو پھر دیکھو اس کی برکات, اس کا جو نتیجہ نکلنے والا ہے اس کو تم تصور نہیں کر سکتے. وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم, اور جو کچھ بھی صدقہ و خیرات تم کرتے ہو وہ پورا پورا تمہیں مل جائے گا. وانتم لا تظلمون, اور تمہاری کوئی حق تلفی نہیں ہے. یہ جو ایک انسان کی سوچ ہے کہ میں کچھ انویسٹ کروں اور وہ بڑھ کر مجھے ملے, اسی کی وجہ سے انسان سود کی طرف بھی لپکتا ہے, وہ دیکھتا ہے کہاں سے بہتر انٹرسٹ ریٹ جو ہے مجھے مل رہا ہے. تو اصل جو بڑھا چڑھا کر ملنا ہے وہ تو وہاں ملنا ہے جہاں اصل ضرورت ہوگی, اور وہاں پر جو اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ غلطی نہیں کرے گا بلکہ بھرپور اجر عطا کروائے گا. الفقراء الذین اعصروا فی سبیل اللہ, اور یہ صدقہ و خیرات کے مستحق اصل میں وہ فقراء ہیں, وہ درویش ہیں کہ جو اللہ کے راستے میں گر گئے ہوں دین کے لیے, جنہوں نے اپنے آپ کو وقف کر دیا, جیسے اس دور میں اصحاب صفہ بھی تھے, یا کچھ لوگ ہیں نکلے ہیں جہاد و قتال کے لیے, اب ان کے گھر بعد والے جو ہیں پیچھے ہیں ان کی خبر گیری ہے, وہ گھرے ہوئے ہیں, وہ باہر جہاز پر ہیں, کتنا عرصہ لگتا ہے نہیں معلوم. تو یہ ہے, یہ سب سے زیادہ مستحق ہے. للفقراء الذین اعصروا فی سبیل اللہ, یہ خیرات و صدقات ان فقراء کے لیے ہے، ضرورت مندوں کے لیے ہے کہ جو گر گئے اللہ کے راستے میں، لا یستطیعون ضربا فی الارض، اور وہ زمین میں بھاگ دوڑ نہیں کر سکتے، یعنی ان کے پاس موقع نہیں ہے کہ وہ معاشی بھاگ دوڑ کر سکیں، وہ دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کر چکے ہیں. یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف، جاہل لوگ، نادان اور ناواقف لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ غنی ہیں، مالدار ہیں، انہوں نے کبھی ہاتھ پھیلایا نہیں ہے، من التعفف، ان کے سوال نہ کرنے کی وجہ سے، ظاہر ہے کہ ان کی خودداری ہے، عزت نفس ہے، وہ دست سوال سے دراز نہیں کریں گے، لیکن عام لوگ اس وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ غنی ہیں، انہیں کوئی ضرورت نہیں ہے. تعرفہم بسیماہم، تم پہچانو گے انہیں ان کی پیشانی سے، ان کے چہروں سے، ان کے حلیوں سے. لا یسألون الناس الحافا، یہ لوگ سوال نہیں کرتے، ایسے لوگ دوسرے لوگوں سے لپٹ کر. یہ بڑی تصویر لفظی کھینچ دی گئی ہے، جیسے جو پروفیشنل بیگرز ہوتے ہیں جس طرح چبڑ جاتے ہیں انسان کے ساتھ، تو اس کی تصویر لفظی، اس کی جو ہے تصویر لفظی ہے کہ وہ سوال نہیں کرتے لوگوں سے لپٹ کر. وما تنفقوا من خیر، اور جو بھی تم مال خرچ کرو گے، فإن اللہ به علیم، تو اللہ کے علم میں ہے، اللہ اس سے باخبر ہے. الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال رات اور دن، سرا وعلانیتا، مخفی طور پر بھی اور ظاہرا بھی. دیکھیے یہ زکوٰۃ کے علاوہ معاملہ ہو رہا ہے، زکوٰۃ الگ ہے، یہ انفاق الگ ہے، یہ اس سے اضافی ہے. اور اللہ کو یہ مطلوب ہے، اگر کہ خرچ صرف زکوٰۃ ہے، جسے زکوٰۃ ادا کر دی اس کا فریضہ ادا ہو گیا، بقیہ مال اس کا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ایک مطلوب اور جو پسندیدہ ایک کردار ہے اللہ کے نزدیک وہ یہ ہے، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، دن رات خرچ کرتے ہیں، سرا وعلانیۃ، مخفی طور پر بھی اور ظاہرا بھی، فلہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے اجر ہے ان کا ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور نہ ان کے لیے کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین اور رنجیدہ ہوں گے. اس انفاق فی سبیل اللہ کی جو ضد ہے وہ ہے سودی ذہنیت، کہ جو بھی سرپرس مال ہے اسے اس مال کو استعمال کرنا مزید پیسے کھینچنے کے لیے، اور یہ بدترین شے ہے اللہ کے نزدیک، مبغوث ترین شے. چنانچہ اب اس کا ذکر آتا ہے. دوسری ایکسٹریم، الذین یاکلون الربا، وہ لوگ کے جو سود کھاتے ہیں، سود خور ہیں، لا یقومون، وہ نہیں اٹھیں گے قیامت کے دن، الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس، مگر اس طریقے سے جیسے کوئی شخص اٹھتا ہے جس کو شیطان نے چھو کر بدحواس کر دیا ہو، پاگل کر دیا ہو. وہ مقبوط الحواس شخص جو ہوتا ہے، وہ اس کا اس قسم کی ان کی کیفیت ہوگی جب وہ قیامت کے دن اٹھیں گے، اور گویا اس کی الگ ہی پہچان ہوگی کہ یہ سود خور ہے. ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، اور یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ سوداگری جو ہے، بیع، تجارت، یہ بھی تو ربا ہی کی طرح ہے، اس میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے یہی بات آج بھی کہی جاتی ہے، کیا فرق ہے بھائی؟ ہم نے کچھ سامان خریدا ہے، 100 روپے کی چیز ہے، اپنی دکان پہ لا کے 110 کی بیچ دی، 10 روپے ہم نے کما لیے، تو یہ چیز تو وہ ہے جو کہا گیا کہ یہ تو جو تاجر ہے، جو صدوق الامین ہے، امانت دار تاجر ہے، وہ قیامت کے دن شہداء کے ساتھ ہوگا اور انبیاء کے ساتھ ہوگا، اتنا اونچا مقام. اور ایک شخص نے 100 روپے ادھار دیے تھے اور واپس ایک مہینے کے بعد 110 لے لیے، فرق کیا ہوا؟ یہ جو ہے بدترین اللہ کی نگاہ میں مبغوث ترین شخص ہے. تو یہ ایک سوال کہا داغا جاتا ہے، وہ اس سوال میں بھی کہا گیا کہ اس میں کیا فرق ہے. وَحَرَّمَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اس فرق کو تم نہیں سمجھتے، اللہ جانتا ہے. اللہ نے بیع کو، تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے، بس بات ختم ہوئی. اب تم تلاش کرو اس میں، یقیناً اللہ تعالیٰ نے ہر طیب اور پاکیزہ چیز کو حلال کیا اور ہر خبیث اور ناپاک چیز کو حرام کیا ہے. اب یہ پہلو تم اس میں سے تلاش کرتے رہو، لیکن اصولی بات یہ ہے، یہ فیصلہ اللہ کا ہے اور وہ جاننے والا ہے اصل حقیقت. فمن جاءہ موعظۃ من ربہ، اور واقعتاً لوگوں نے، اب جو بھی ماہرین معیشت ہیں، اکانومی کے ماہر ہیں دنیا میں، وہ جان چکے ہیں کہ سودی معیشت جہاں بھی ہے اور جہاں بھی انٹرسٹ ریٹ بڑھتا ہے تو انفلیشن بھی زیادہ ہوگی، وہاں بے روزگاری بھی زیادہ ہوگی، اور اس سے طبقاتی تقسیم پیدا ہوتی ہے اور پھر سارے خرابیاں اور فسادات جنم دیتے ہیں. تو دنیا تو پہنچ رہی ہے ان چیزوں تک، لیکن ہم ابھی تک یہ کہہ رہے ہیں کہ سود کے بغیر گزارا نہیں ہے ہمارا. فمن جاءہ موعظۃ من ربہ, تو جس شخص تک نصیحت پہنچ جائے اس کے رب کی جانب سے, فانتہا, اور وہ باز آ جائے, فلہ ما سلف, تو اب تک جو کھایا پیا ہے وہ اس کا ہے, پرانا حساب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ امرہ اللہ, اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے. ومن عاد, اور یہ بات سننے کے بعد بھی جس نے اعادہ کیا باز نہ آیا, فاولئک کا اصحاب النار, تو یہ لوگ ہیں آگ والے, ہوں فیہا خالدون, اس میں ہمیشہ رہیں گے. یمحق اللہ الربا, اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے, ویربی الصدقات, اور صدقہ و خیرات کو پروان چڑھاتا ہے. واللہ لا یحب کل کفار اثیم, اور اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہے اس شخص کو جو ناشکرہ ہے گناہگار. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے انہوں نے اچھے عمل کیے, وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ, نماز قائم کی اور زکات ادا کی, لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ, ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس, وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ, اور نہ ان کے لیے کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ حزن سے غم سے دوچار ہوں گے. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا, یہ آخری حکم آ رہا ہے اس بارے میں, سود کے ممانعت کے سلسلے میں آخری اور سخت ترین حکم. عہد ایمان, اللہ کا تقوی اختیار کرو, ڈرو اللہ سے, اور چھوڑ دو جو کچھ بھی رہ گیا ہے سود میں سے. ان کنتم مومنین, اگر تم سچے ہو, اگر تم واقعی مومن ہو, اللہ پر ایمان رکھنے والے ہو, کوئی رقم دی تھی سود پر, اب آج سے ختم ہو جانا چاہیے سلسلہ. فعلم تفادو, اور اگر تم ایسا نہیں کرتے, باز نہیں آتے, فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ, تو سن لو کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ. اتنے سخت الفاظ ہیں وہ اور کسی بھی جرم اور گناہ کے بارے میں نہیں ہے جو قرآن میں سود کے بارے میں, اور حدیث میں بھی سخت ترین الفاظ آئے ہیں کہ الربا سبعو رحوبا, سود کے گناہ کے 70 حصے ہیں. ایسروہا ان ینکح الرجل امہ, اور ان میں سب سے ہلکا درجہ یہ ہے, ہلکا گناہ 70واں بھی سب سے ہلکا یہ ہے کہ ایک شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے. پاک اللہ, یعنی ویسے تمہیں محسوس نہیں ہوتا, تم سمجھتے ہو یہ سود اور تجارت ایک جیسے ہی ہیں, لیکن اس تمثیل سے سمجھو کہ کتنا بڑا جرم ہے, اور واقعی اس کے جو نقصانات ہیں, پوری نوع انسانی اس وقت جو شیطان کے نردے میں ہے, یہ سودی نظام ہے جس کی وجہ سے شیطانی جو ہے, شیطان نے تسلط جمایا ہے اس وقت پوری دنیا پر. یہود کا تسلط بھی ہے وہ اسی وجہ سے, اور انسان کو انہوں نے درندہ بنا دیا ہے, جن کے پاس زیادہ ہے وہ بھی انسان سے نکل کر حیوانوں کے صف میں درندے بن چکے ہیں, اور جو ہیو ناٹس ہیں وہ جو آپ کہتے ہیں پاورٹی لائن کے نیچے جو ہے, بڑی تیزی سے ہماری تعداد آبادی کی نیچے جا رہی ہے. وہ ہیو ناٹس بھی جو ہیں وہ بھی پھر شرف انسانیت سے نیچے گر کر, وہ تو پھر کولو کے بیل ہے یا نتو اونٹ ہے, اس سے سوائے اس کے صبح شام کوئی اور فکر نہیں ہے کہ میں کس طرح کماؤں گا, وہ تو محروم سے محروم تر ہو رہا ہے سودی نظام کی وجہ سے. تو یہ وہ بدترین شے ہے, اور ہم اس کے ٹریپ میں ہیں اور کسی طریقے سے نکلنے کے لیے تیار نہیں. وَإِن تُبْتُمْ, اور اگر تم توبہ کر لو, فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ, تو جو راس المال ہے وہ تمہارا ہے. لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ, نہ تم کسی پر ظلم کرو اور نہ کوئی تم پر ظلم کرے. یعنی جو رقم تم نے سطفلہ سفلی دی تھی سود پر, اب سود تو ختم ہوا, لیکن جو راس المال ہے, جو اصل وہ سرمایہ ہے, وہ تمہارا حق ہے, وہ تم سے نہیں چھننا چاہیے. اور یہ ہے کہ اگر تم سود دوسرے سے لے رہے ہو تو تم دوسرے پر ظلم کر رہے ہو, یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. وہ انکار ہے جو عسرت, اور اگر جس کو تم نے قرض دیا ہے جو مقروض ہے وہ تنگ دست بھی ہو, فنظرت الى میسرہ, تو پھر مہلت دی جانی چاہیے اسے اس کی فراسی تک کہ وہ سہولت سے تمہاری رقم جو ہے راس المال تمہیں ادا کر دے. تمہاری تو اضافی مال تھا, نقدی تھی جو تم نے اس کام کے لیے لگائی ہے, تو اب اس کو موقع دو اور سہولت سے واپس کرے. وَأَن تَصَدَّقُوا, اور سب سے آئیڈیل تو یہ ہے کہ تم صدقہ ہی کر دو اللہ کی راہ میں, دے دو اسے, خیر لکم, یہ بہت بہتر ہے تمہارے لیے. ان کنتم تعلمون, اگر تم سمجھو, لیکن ہماری سمجھ تو یہ ہے کہ ایک ایک پائی کا ہم حساب کریں, کوئی جو ہے میری کوئی رقم دوسرے کے پاس کیسے ہو, اپنا حق جو ہے دوسرے سے وصول کرنا اس میں ہم بہت تیز ہوتے ہیں, تو اس میں ہماری ساری سمجھ جو ہے وہ اس طرف ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ جو کچھ اضافی ہے دے دو, صدقہ کر دو, یہ ہے اصل میں بہتر اگر تمہیں سمجھ ہو. واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله، اور ڈرو اس دن سے کہ جس دن لوٹا دیے جاؤ گے تم سب اللہ کی طرف، ایسی ہونی ہے اللہ کی جناب میں. ثم توفى كل نفس ما كسبت، پھر پورا پورا مل جائے گا، دے دیا جائے گا ہر نفس کو جو اس نے کمائی کی ہوگی. وهم لا يظلمون، اور ان کی حق تلفی نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین، اب ایک تیسری شکل ہے، ایک تو یہ ہے کہ اضافی مال اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات، ایک یہ ہے کہ اسے سودی کاروبار میں لگایا جا رہا ہے اور رقم کھینچنے کے لیے، تیسری ایک شکل ہے کہ اضافی مال ہے، آپ کسی کو قرض دیتے ہیں، کوئی تنگ دست ہے اسے قرض دیا، یہ بھی ایک پسندیدہ شے ہے کہ آپ کا مال کسی کے کام آ رہا ہے، اس صورت میں اس کے قواعد و ضوابط ہیں جو اگلے رکوع میں آ رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اہل ایمان اذا تداینتم بدین، جب تم آپس میں قرض کا معاملہ کرو، ادھار کا معاملہ کرو ایک دوسرے کے ساتھ، الی اجل مسمی، ایک وقت معین تک کے لیے کہ بھائی یہ قرض ہے ایک سال کا ہے یا ایک مہینے کا ہے جو بھی ہے، فاکتبوا، تو اس کو لکھ لیا کرو. ایک قرض تو وہ ہے جو آپ کہہ دیں کہ بس جب سہولت ہو واپس کر دینا، لیکن ایک یہ ہے کہ اس میں تعین ہے، مدت ہے، وہ بھی اس کے ساتھ ہے. فرمایا کہ پھر لکھ لیا کرو، وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور چاہیے کہ تم میں سے لکھے جو بھی لکھنے والا ہے عدل و انصاف کے ساتھ، کیونکہ اس زمانے میں لکھنا پڑھنا عام نہیں تھا، بہت کوئی کوئی ہوتا تھا شاذ و نادر جو لکھنا جانتا تھا، تو اس لیے خاص طور پر کہا. اور دیکھیے اس زمانے میں بھی اللہ تعالیٰ نے تاکید کی ہے کہ یہ معاملات لکھ لیا کرو، اور آج تو ہر شخص لکھنا پڑھنا جانتا ہے کم سے کم شہروں میں، لیکن قرض دیتے ہوئے جو ہے وہ ایک دوسرے کا خیال لکھیں گے تو دوسرا کیا کہے گا، اور بعد میں پھر اس پر جو ہے جھگڑے ہوتے ہیں، دل پھٹتے ہیں، دشمنیاں ہوتی ہیں. تو حکم جو ہے اللہ کا وہ یہ ہے کہ ان معاملات میں لکھت پڑھت ہونی چاہیے پراپر طریقے سے. وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، چاہیے کہ تم میں سے جو لکھنے والا ہے وہ عدل و انصاف کے ساتھ لکھے. وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ، اور کاتب اس سے انکار نہ کرے لکھنے سے، کما علمہ اللہ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے سکھایا ہے یہ لکھنا، فلیکتب، اسے چاہیے کہ وہ لکھے. وَلْيُمْلِ لِلَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، اور لکھوائے گا وہ شخص کے جس کے ذمے وہ قرض ہے، وہ دستاویز وہ لکھوائے گا کہ میں نے اتنی رقم فلاں سے اتنے عرصے کے لیے قرض لی ہے اور میں فلاں وقت پر واپس کر دوں گا، یہ اس کی طرف سے دستاویز تیار ہوگی. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرتا رہے. وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور لکھوانے میں بھی کوئی کمی بیشی نہ کرے، کوئی دنڈی نہ مارے. فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا، تو پھر اگر وہ شخص کہ جس کے ذمے ہے وہ قبض، وہ اگر بے عقل ہو، نادان ہو، ابھی نابالغ ہو، او ضعیفاً، یا ضعیف ہے، او لا يستطيع ان يمل ہوا، یا یہ کہ وہ خود لکھوانے پر قادر نہیں ہے، فَلْيُمْ لِلْوَلِيِّهُ بِالْعَدْلِ، تو اس کا کوئی ولی اور سرپرست اس کی طرف سے لکھوائے، ڈکٹیٹ کروائے، املا کروائے عدل و انصاف کے ساتھ. دیکھیے کتنی تاکید آ رہی ہے ان معاملات میں لکھت پڑھ. وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ، اور اپنے میں سے دو گواہ ٹھہرا لیا کرو، دو مردوں کو. فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، اور اگر دو مرد دستیاب نہ ہو، فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، تو ایک مرد اور دو عورتیں. یہ شہادت کا جو معاملہ ہے، گواہی کا معاملہ اس کے، یہ نصاب ہے. مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء، ان گواہوں میں سے کہ جو تمہیں پسند ہو، جن پر تمہیں اعتماد ہو، ان میں سے کوئی ایک مرد اور دو خواتین، پھر ان کو گواہ ٹھہراؤ. ان تظن احداہما، مبادہ ان میں سے کوئی ایک عورت بھول جائے، فتذکر احداہما الاخرى، تو دوسری اس کو یاد کروا دے. یہاں اس کی علت یہ بیان ہوئی ہے کہ عورتوں میں نسیان نسبتاً زیادہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والا ہے وہ بہتر جانتا ہے. ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا، اور انکار نہ کریں گواہ جب ان کو طلب کیا جائے. دیکھیے اسی لیے گواہی کی اصل ذمہ داری مردوں پر ہے، یہ بڑی ذمہ داری ہے، کسی وقت آنا ہے، گواہی دینی ہے، اس میں جان کا بھی اندیشہ ہوتا ہے. آپ کو معلوم ہے خاص طور پر جو اس قسم کے فوجداری کے مقدمات ہیں، اس میں گواہی دینا آسان نہیں ہے، لوگ ڈرتے بھی ہیں، تو یہ ذمہ داری اس میں ڈالی ہی مردوں پر گئی ہے. لیکن یہ مالی معاملات میں جو ہے اس قسم کا، اگر کہیں مرد اویلیبل نہ ہو تو ایک مرد کی جگہ دو عورت، لیکن ایک مرد ضرور ہو. وَلَا تَسْمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ، اور اس معاملے میں سستی نہ کیا کرو لکھنے میں، چاہے معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، إِلَى أَجَلِهِ، اس کی مدت تک جو بھی ہے اس کو لکھا جائے. ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ، یہ چیز انصاف کے تقاضوں کو بہتر طور پر پورا کرنے والی ہے۔ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ، اور اس سے امید ہے کہ گواہی بھی زیادہ بہتر درست طور پر قائم رہے گی۔ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا، اور اس امر کے بھی زیادہ قرین قیاس ہے کہ تم شہادت میں شبہات میں نہیں پڑو گے، شک و شبہ جو بعد میں ہو جاتا ہے وہ اس سے انسان جو ہے بچ جائے گا۔ اِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً، سوائے اس کے کہ وہ تجارت لین دین ہو نقد، یدن بیدن، ایک ہاتھ سے لیا دوسرے سے دیا، تو پھر وہاں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تُدِیرُونَهَا بَيْنَكُمْ، جو تم آپس میں لیتے دیتے رہتے ہو، نقد لیا اور نقد دیا، اس میں لکھنا اور ڈاکومنٹیشن وہ ضروری نہیں۔ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا، اور تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر اس کو بھی لکھ لیا کرو۔ اور ہمارے یہاں اب اس طور پہ کیش میمو کا جو رواج ہے، وہ بھی باقاعدہ معیاری قسم کے کاروباری لوگ ہیں وہ اس کا اہتمام کرتے ہیں، تو وہ گویا ان چیزوں کو بھی لکھ لیا جائے تو یہ بہتر ہے۔ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، اور جب بھی تم کوئی سودا کرو، یعنی بڑا اہم سودا، تو اس پر گواہ ٹھہرا لیا کرو۔ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، اور ضرر نہ پہنچایا جائے لکھنے والے کو اور نہ گواہ کو، کوئی تکلیف نہیں دینی چاہیے، جس نے لکھا ہے یا جو گواہ ہے اسے تکلیف نہیں پہنچائی جانی چاہیے۔ وَإِن تَفْعَلُوا، اور اگر تم نے ایسا کیا، فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، تو پھر تم پر گناہ لازم آئے گا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ کا تقویٰ اختیار کرو۔ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهَ، اللہ تعالیٰ تمہیں تعلیم دیتا ہے، وہ سکھاتا ہے، وہ تمہیں ایجوکیٹ کرتا ہے۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ، اور اگر تم ہو سفر میں، وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اور کوئی لکھنے والا نہ پاؤ، وہاں ضرورت پڑ گئی ہے کوئی قرض کی اور لکھنے والا کوئی موجود نہیں ہے، فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ، تو رہن کر قبضے میں کروا دو۔ یہ بھی ایک چیز ہے جو مسلم ہے، معروف ہے، کہ قرض لینے کے عوض کو انسان اپنی کوئی شے جو اس کے آس پاس قیمت کی ہو، وہ رہن رکھوا دے کہ میں تمہاری نقدی واپس کروں گا، تم میری یہ چیز واپس کر دینا۔ فَإِنَّ مِنَ بَعْضِكُمْ بَعْضًا، پھر اگر تم میں سے ایک دوسرے کا اعتبار کرتا ہو، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، تو چاہیے کہ وہ شخص جس پر اعتبار کیا گیا، جسے امین ٹھہرایا گیا، وہ اس امانت کو واپس کرے پوری دیانتداری کے ساتھ۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور چاہیے کہ وہ اپنے رب کا تقویٰ اختیار کرے، ڈرتا رہے۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور گواہی کو مت چھپاؤ، وَمَنْ يَكْتُمْهَا، اور جس کسی نے گواہی کو چھپایا، فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، تو اس کا دل آلودہ ہوگا اس گناہ سے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، گواہی کو چھپانا بہت بڑا جرم ہے اور یہ بہت بڑی ذمہ داری والی بات ہے، اس کا دل جو ہے وہ گناہ آلود ہو جائے گا جس نے گواہی کو چھپایا۔ اللہ کی بات تعملون عالیم، اور جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ جانتا ہے۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ سورہ مبارکہ کا آخری رکوع ہے، 40 رکوعوں کی سورت ہے، طویل ترین اور اپنے مضامین کے اعتبار سے گمبھیر ترین سورت، اور آخری حصہ جو ہے وہ بہت ہی جامع ہے۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، سب اللہ کی ملکیت ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ، اور اگر تم ظاہر کرو اپنے دل کی بات کو یا اس کو چھپاؤ، يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ تم سے اس کا حساب لے لے گا۔ یہ بڑا سخت مقام ہے کہ دل میں بھی کوئی بات اگر تم نے چھپائی ہے یا ظاہر کی ہے، اس کا بھی حساب ہونا۔ یہ الفاظ جو ہیں ان کا مفہوم یہی ہے، لیکن حساب کس معنی میں ہے؟ کہ وہ سارا حساب کتاب ہوگا، ہر چیز سامنے تو آئے گی، کیا دل میں تھا کیا نہیں تھا، ہر چیز ریکارڈڈ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ معاف کرے گا جب تک انسان کسی شے پر عمل نہ کر لے، صرف نیت اور ارادے کی حد تک ہو۔ گناہ کا ارادہ کیا ہے لیکن گناہ کیا نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، وہ ایک الگ قانون ہے، لیکن ہر شے جو ہے وہ اکاؤنٹ فور ہو جائے گی، حساب کتاب میں آ جائے گی۔ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ، پھر یہ اللہ کا اختیار ہے، وہ جس کو چاہے بخش دے، وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ، اور جس کو چاہے عذاب دے۔ یہ بھی اختیار مطلق ہے، کوئی اللہ سے یہ نہیں پوچھ سکتا کہ تو نے اس گناہ گار کو کیوں بخشا، یا ہمارے خیال میں تو یہ شخص بڑا نیک تھا، یہ کیوں جہنم میں جا رہا ہے، یہ اس کا اختیار کام ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ العادل بھی ہے، عادل کرنے والا ہے، وہ کسی کے ساتھ بے انصافی نہیں کرے گا، جیسے کہ بار بار آیا کہ تمہارے ساتھ تمہاری حق تلفی نہیں ہوگی، کسی کی بے انصافی نہیں ہوگی، لیکن وہ جانتا ہے نیت کیا تھی، کسی نے کوئی عمل نیک بھی کیا تو کیوں کیا، کیا حالات تھے، وہ واقف ہے۔ جسے چاہے بخشے جسے چاہے عذاب دے، یہ اس کا اختیار ہے. واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، ایمان لے آئے رسول بھی کہ جو کچھ نازل کیا گیا ان پر ان کے رب کی جانب سے. والمؤمنون، اور تمام اہل ایمان، جو اللہ کی طرف سے اتر رہا ہے، جو بات آ رہی ہے اس کو مان رہے ہیں، اس پر ایمان لا رہے ہیں. یہ گویا کہ صحابہ کرام کی بھی ایک تحسین ہو رہی ہے، مدح ہو رہی ہے کہ کوئی بات انہیں فوری طور پر سمجھ میں آئے یا نہ آئے، جو اللہ کی طرف سے ہے سر تسلیم خم ہے. یہ روش ہے. کلنا آمن باللہ، سب ایمان دائے اللہ پر، وہ ملائکتی اور اس کے فرشتوں پر، وہ کتبی ہی اور رسولی اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر. لا نفرق بین احد من رسولی، اس شان کے ساتھ ایمان دائے کہ ہم ان رسولوں میں سے کسی میں بھی تفریق نہیں کرتے، کسی کو الگ نہیں کرتے کہ فلاں کو ہم نہیں مانیں گے باقی کو مانیں گے، جیسے کہ یہود کا اور نصارہ کا معاملہ. وقالوا سمعنا واطعنا، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا اور قبول کیا، مان لیا، کوئی ہیل حجت نہیں. غفرانک ربنا، پروردگار ہم تو تیری ہی بخشش چاہتے ہیں، ہم تو طلبگار ہیں تیری بخشش کے. وإليك المصير، اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا. یہ جو آخری دو آیات ہیں یہ بہت ہی عظیم ہے، اس اعتبار سے بھی کہ معراج میں جو اللہ تعالیٰ نے حضور کو تحفے عطا فرمائے تھے ان میں سے یہ دو آیات ہیں. لا يكلف الله نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، کسی کو ذمہ دار نہیں ٹھہراتا اس کی وسعت سے زیادہ. لیکن کسی کی طاقت کتنی ہے کتنی نہیں ہے یہ اللہ کو معلوم ہے، کیا کیپیسٹی ہے، کیا کیپیبلٹی ہے، کتنی استعداد ہے، کیا صلاحیت ہے، اور ہم اس پہ ڈنڈی مار جاتے ہیں. دین کے معاملے میں ہم کہتے ہیں استعداد نہیں ہے، ہمارے اندر صلاحیت نہیں ہے، دنیا کے معاملے میں صلاحیت سامنے آ رہی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے، اب وہ کسی پر ناحق اس کی طاقت سے، اس کی کیپیسٹی سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، وہ اس کے مطابق حساب دے. لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، ہر ایک کے لیے وہ ہے جو اس نے کمائی کی ہے، یعنی اس کو نیکیوں کا اجر بھی مل جائے گا. وعلیہا ما اکتسبت، اور جو اس نے کمایا ہے، جو کیا ہے، جو گناہ کمائے ہیں، اس کا وبال بھی اس پر آئے گا. جو بو گے وہ کاٹو گے، جو کرو گے وہ بھرو گے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، پروردگار ہمارا مواخذہ نہ فرمائیے اگر ہم بھول جائیں یا غلطی کر بیٹھے، کوئی بھول چوک سے اگر کوئی ہم سے خطا ہو جائے، بھول ہو جائے، نسیان ہو، خطا ہو جائے، چوک جائے، تو اس پر ہمارا مواخذہ نہ فرمانا. ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، اور اے ہمارے پروردگار ہم پر وہ بھاری بوجھ نہ ڈالنا جیسے کہ تو نے بوجھ ڈالا تھا ان لوگوں پر جو ہم سے پہلے تھے، سابقہ امتوں پر جو بوجھ تھا، پروردگار ویسا بوجھ ہم پر نہ ڈالنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، بہت جامع دعا ہے یہ. اور پروردگار ہم سے وہ بوجھ نہ اٹھوا جس کی ہم میں سکت نہ ہو، جس کی ہم میں طاقت نہ ہو. واعف عنا، ہم سے درگزر فرما. واغفر لنا، اور بخش دے ہم کو. وارحمنا، اور ہم پر رحمت فرما. انت مولانا، تو ہی ہمارا مولا ہے، پشپنا ہے، ساتھی ہے، مددگار ہے. فانصرنا علی القوم الکافرین، پس مدد فرما ہماری کافر قوم کے مقابلے میں. یہ اصل میں وہ دعا ہے جو ذہنی طور پر یہ بھی گویا تیاری ہے غزوہ بدر کی. وانصرنا علی القوم الکافرین، کہ کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما. ابھی چند منٹ باقی ہیں، میں سورہ آل عمران کا تعارف کروا دوں. سورہ بقرہ کے بعد سورہ آل عمران، یہ دونوں صورتیں یوں کہیے کہ جڑواں ہیں یا بہنیں ہیں. ان دونوں کے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لفظ استعمال کیا تھا، الزہرازین، دو نہایت تابناک اور چمکدار صورتیں. اور یہ قیامت کے دن بدلیوں کی شکل میں آئیں گی، اور جو لوگ زیادہ کثرت سے ان کی تلاوت کرتے تھے، جنہیں ان سے محبت تھی، ان پر میدان حشر میں سایہ کریں گے. ان دونوں صورتوں میں آپ دیکھیں گے کہ مشابہت کے بھی بہت سے پہلو ہیں. سورہ بقرہ کا آغاز الف لام میم سے ہوا، سورہ آل عمران کا آغاز بھی الف لام میم سے. سورہ بقرہ کے آخری حصے میں دعائیں ہیں، سورہ آل عمران کے آخری رکوع میں بھی بڑی جامع دعائیں آئیں. سورہ بقرہ میں اہل کتاب کا ذکر ہے، خاص طور پر یہود کا. سورہ آل عمران میں اہل کتاب میں سے نصارہ کا ذکر ہے اسی انداز میں. اور پھر یہ کہ یہ بہت سے مضامین ان میں اور بھی مشترک ہیں، تعداد کے اعتبار سے، اپنے حجم کے اعتبار سے سورہ آل عمران بالکل نصف ہے سورہ بقرہ کا، اس کے 40 رکوع، اس کے 20 رکوع. اس سورت کے بھی دو برابر حصے تھے تقریباً، ایک میں سابقہ امت سے گفتگو تھی، ایک میں اس امت مسلمہ تھی. اس کے بھی تقریباً دو برابر حصے ہیں. پہلا حصہ جو ہے وہ 10 رکوعوں پر مشتمل ہے، یعنی بالکل برابر 101 آیات ہیں. اس میں زیادہ گفتگو اہل کتاب سے اور نصارہ سے. دوسرا حصہ جو ہے اس میں پھر یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب ہوتا ہے، اور وہ بھی 10 رکوع ہیں، اور اس میں 99 آیات ہیں، اور اس میں اصل خطاب مسلمانوں سے ہے، امت مسلمہ سے ہے، مجھ سے اور آپ سے ہے. تو یہ بھی بہت جامع صورت ہے. انشاءاللہ اب وقفے کے بعد ہم اس کا مطالعہ شروع کریں گے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر.